مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين عاهد الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين وعقب على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الضيان. صلوات الله محمد وآل محمد. اگر کوئی اپنی طرف کر لے یا میری طرف کہیں اور جا رہا ہے تھوڑا سا نہ قریب نہیں کرو قریب نہیں کرو بھائی تھوڑا سا رکو جی شکریہ جی یاد دلائیے گا اشارہ کریے گا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی نورانی کلام کی روشنی میں ہماری گفتگو دین شناسی کے موضوع پر ہو رہی ہے اور دین کے بعض مسائل اور دین کیوں اور دین کی کتنی ضرورت ہے انسان کو اور کس طرح کے دین کی ضرورت ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی آپ کی خدمت میں. آج ایک مختصر اشارہ کرنا ہے دین کی تاریخ اور قرآن کی نگاہ میں جو دین مقبول ہے اور انبیاء نے جس دین کو آگے پیش کیا وہ کیا رہا. تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم دین کی نگاہ کریں مختصر ہم آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر دیندار اپنے اپنے دین کی تاریخ کو آگے دیکھتا ہے دین کی ایک کامل تاریخ پر نگاہ نہیں کرتا اور جب ایک کامل تاریخ پر نگاہ نہیں کرتا تو ہر دین کو دوسرے دین کا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے ہر دین کو دوسرے دین کے مقابلے میں سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی خطا ہے جو مسلسل چل رہی ہے ایک بڑی خطا. یعنی اگر دین کے نام پر اتنی جنگیں ہوئیں کہ جیسا پہلے عرض کیا کہ بہرحال جنگیں کافی ہوئیں بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ دین ہی کے نام پر سب سے زیادہ جنگیں ہوئیں کہ البتہ یہ ایک الزام درست الزام نہیں تھا لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دین کے نام پر بہت ساری جنگیں ہوئیں بہت سارے انسانوں کی جان گئی، بہت سارے ظلم و بربریت ہوئی، جس کا ایک بہت ہی وحشتناک نمونہ ابھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ، اصلی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے دین کو دیکھا اور اپنے دین کی مطالعہ کیا، جس کو مطالعہ کرنا ہوا یا جاننا ہوا اپنے دین کے بارے میں اس نے جانا چاہا، اور ایک دین کا جو سلسلہ ہے اس کو نہیں دیکھا۔ اور اگر یہ دیکھ رہا ہوتا تو کبھی دین میں تضاد یا ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ دین جو پروردگار کی طرف سے ہے، چونکہ ہماری یہ جو گفتگو ہے اسی دین کی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، ہم ایسے دین کی بات نہیں کرتے کہ جو خود ہی کوئی آ کر دین بنا لے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، اسے تھوڑا اور دور کریں، معذرت چاہتا ہوں، آپ زحمت ہو رہی، ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا دور، یعنی یہ چونکہ ادھر سے ڈسٹرب کر رہے ہیں، پھر ادھر لگانے کا فائدہ کیا ہوگا، مومنین کی طرف کر دے کر سکے ان کو فائدہ، ایک صلوات اور پڑھیں۔ وہ دین کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، کبھی کوئی انسان آئے اور چند دین کا مطالعہ کر کے ایک نیا دین بنا کر پیش کر دے، یا چند اچھی باتوں کا مجموعہ اور چند اپنی خیالی باتوں کا مجموعہ ملا کر ایک نیا دین بنا کر پیش کر دے، اس سے فی الحال ہماری گفتگو نہیں ہے۔ لیکن وہ دین کی جو اپنے آپ کو ڈیوائن ریلیجن کے طور پر پیش کرتے ہیں، الہی دین کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا آسمانی دین کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہ دنیا میں جو دین ہے اس کی اکثریت اسی بات کی، یعنی اکثر انسان جو دیندار ہیں وہ اپنے آپ کو ایک الہی دین کے طور پر آ کر پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا الہی دین ہونا ثابت ہے، حتمی ہے، جیسے یہودیت، جیسے نصرانیت، جیسے اسلام، جیسے زرتشت، یہ بعض اور چھوٹے قوم ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں اگر یقینی طور پر ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا الہی دین ہے، جس نام سے، اللہ کا نام نہیں ہے لیکن کسی بھی نام سے، جیسے ہندوازم ہے، جیسے ایک حد تک نہیں معلوم، تھوڑا کہنا مشکل ہے، بدھزم، اور اگر تمام ادیان کی تاریخ اٹھائے تو یہی آگے سے مٹتا ہے، یعنی دنیا میں اگر 7 کروڑ 7.5 کروڑ میں ہم 7 کروڑ تک کے افراد کو دیندار سمجھتے ہیں، تو صرف کرسچینٹی اور اسلام کو ملا کر 3.5 کروڑ کی تعداد ہو جاتی ہے، یعنی آدھی تعداد تقریباً صرف اسلام اور کرسچینٹی کو ملا کر جاتی ہے۔ ظاہراً جو بھی شمار کیا جاتا ہے اس میں کرسچینٹی کی تعداد تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اپنے ہی شمار کے مطابق وہ خود بتاتے ہیں کہ 2050 تک یا اس سے پہلے جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ بڑا مذہب تعداد کے لحاظ سے اسلام ہوگا، اور البتہ جو انہوں نے حساب لگایا ہے، ورنہ اگر انسان دین کو صحیح نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے تو 2050 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی انسان اسلام کی طرف آتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ابھی ہم اس مسئلے پہ نہیں گفتگو کرنا چاہتے، ابھی ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم مان لیں، فرض کریں کہ وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ جو ہمارے آس پاس ہیں، یہ بھی ایک ڈیوائن ریلیجن ہے، ایک الہی اور آسمانی دین ہے، تو اگر آسمانی دین ہے تو آسمانی دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کوئی گاڈ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی دوسرا نام لے، لیکن بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ایک ہے، اور دوسرے مسائل میں شبہات ہیں، لیکن خلقت کے مسئلے میں کوئی مسئلہ، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ آج دوپہر میں ایک اشارہ کیا گیا تھا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ خالق فلاں ہے، مثلا خدا ممکن ہے بہت سارے بنا لیے گئے ہوں، اور یہ جتنے بھی خدا بنائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب ربوبیت میں آ کر مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ ربوبیت یعنی یہ کہ جو انسانوں کی زندگی کو چلا رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، اس میں آ کر شرک پیدا ہوتا ہے، اس میں آ کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں نے خلق بھی کیا ہے۔ جتنے بھی خدا یا بھگوان یا نہیں معلوم جو بھی نام رکھے ہیں، جن کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس میں کوئی آگے نہیں کہتا کسی نے خلق کیا ہے۔ خالق کی جب بات آتی ہے تو مختلف ناموں سے سب صرف ایک ذات کو کہتے ہیں، ایک ذات خالق ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لہذا شرک در خالقیت یہ ہے ہی نہیں، خالقیت میں شرک نہیں ہے. شرک جہاں شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ربوبیت میں شروع ہوتا ہے. ربوبیت یعنی کیا؟ توحید در ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی انسان کی زندگی میں مدبر اور مؤثر نہ ماننا، نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی مدبر اور مؤثر نہیں ہے. باقی جتنی بھی تدبیریں ہیں انبیاء کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، آئمہ کی طرف سے، ذمہ دار انسانوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، اصل اللہ کی طرف، اصل اللہ کی ذات. لہذا یہ بار بار یہ کلمہ دہرایا، چونکہ اس بات میں زیادہ خطرہ ہے، چونکہ شرک ربوبیت میں شرک کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، لہذا بار بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، دہروایا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین بار بار کہتے رہو. خالق کا کلمہ ہماری دعاؤں میں اتنا استعمال نہیں ہوا، خالق کی مشکل نہیں ہے، ربوبیت کی مشکل ہے. رب مان بیٹھتے ہیں بہت جلدی، جس کو بھی، جس کا بھی تھوڑا سا اثر اپنی زندگی میں دیکھا اس کو رب ماننا شروع کیا. کوئی باپ کو رب مان لیتا ہے، کوئی ماں کو مان لیتا ہے، کوئی شوہر کو مان لیتا ہے، کوئی باس کو اور سیٹھ کو اور نہیں معلوم زمیندار کو اور بادشاہ کو رب مان لیتا ہے. وہاں عرب عرب ممالک میں جائے تو باقاعدہ کہے بھی رہتا ہے ارباب، جو جس کے گھر کام کرنے جاتا ہے کہتا میرا ارباب، رب بھی نہیں کہتے، ارباب. ارباب جو ہے رب کی جمع ہے، پلورل ہے، ارباب ہے. یعنی کلمہ دہرا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہایت ہی شرم کے ساتھ وہ کلمہ سن بھی رہے ہوتے ہیں ارباب جب کہا جاتا ہے. بعض لوگ ہم نے دیکھا بعض عرب ملکوں میں کہ وہ شدت سے ناراض ہو جاتے جب ان کا کوئی ماتحت کہتا تھا ارباب، تو بہت شدت سے ناراض ہوئی، کیا کلمہ تم استعمال کر رہے ہو. لیکن عام طور سے لوگ اس کلمے کو آسانی سنتے خوش بھی ہوتے ہیں، مجھے ارباب کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ میرے ہاتھوں میں، اس کا اپنے وطن پلٹنا میرے ہاتھوں میں، اس کا پاسپورٹ میرے ہاتھوں میں، اس کا ٹکٹ میرے ہاتھوں میں، لہٰذا ارباب کہنے پر خوش ہو رہے. شرمناک ہے، واقعی شرمناک. لیکن اگر زبان کی حد تک نہیں ہے تو اس شرک میں ہم میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہیں کہ جب بھی کسی کی زندگی میں ہم تنہا اپنے آپ کو مؤثر ماننے لگے، یعنی ہم اپنے آپ کو رب سمجھ رہے ہیں. آج دوپہر میں تھوڑا اشارہ ہو چکا ہے، یہاں پہ بیان نہیں کرنا تھا، یہ بحث لمبی ہے، میں نے عرض کیا توحید کی بحث بہت لمبی ہے، لیکن ہم اس مطلب تک پہنچنا چاہتے ہیں. جہاں بھی، جہاں ادھر نیچے سے کوئی یہ سمجھ لے کہ فلاں میری زندگی میں تنہا مؤثر ہے، مستقل، اب یہ کلمہ تھوڑا سخت ہے، انڈیپینڈنٹ طور پہ، یعنی جہاں بھی کسی بھی ذات یا کسی بھی شے کو تنہا اللہ سے جدا کر کے اپنی زندگی میں مؤثر جانا جائے، وہیں پر شرک در ربوبیت شروع ہوگی. اور تعلیمات قرآن میں اور تعلیمات اہل بیت، یہ جو قرآن آ کر کہتا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں آ کر کہتا ہے کہ اکثر وما یومنو باللہ وما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے ایمان نہیں لائے مگر اس میں اکثر مشرک ہیں. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106. سورہ یوسف میں توحید کے بہت ہی اہم مطالب بیان ہوئے ہیں، بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت مطالب بیان ہوئے ہیں. یہ بہت ہی عظیم مطلب کی طرف بیان کر رہا ہے، یہ جس کو کبھی کبھی شرک خفی کی شکل میں ہوتا ہے، ہم بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ شرک جلی ہو جاتا ہے جب اگر کھلے عام انسان چاپلوسیاں کر رہا ہے، کھلے عام کسی کو ارباب کہہ رہا ہوتا ہے، کسی کھلے عام کسی کو اپنی پوری زندگی کے مؤثر مان رہا ہوتا ہے، خدا کو بھول کر، اصل خدا کو اپنی زندگی میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا. اور بعض لوگ تو حتیٰ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی خدا کو نہیں آنے دیتے، لفظے پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن خدا کی کوئی یاد، رابطہ کوئی نہیں برقرار ہو پاتا، کوئی لنک نہیں جڑ پاتا اللہ کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہو پاتا. بس یہاں پہ مشکل پیدا ہوتی ہے. رب یعنی کیا؟ یہ بار بار کلمہ، ہر بار کم سے کم، ہر دن، ہر روز کم سے کم واجب طور پر 10 مرتبہ تو کہو ہی کہو الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، واجب ہے نا. 17 رکعت نماز تو واجب ہے نا، اور 17 رکعت نماز میں 10 رکعت میں تو واجبی طور پر کہنا ہی کہنا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ بات پہلے عرض کی جاتی رہی ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے. یہ نہیں کہ صبح میں کہا تھا الحمدللہ رب العالمین پھر کیا بات ہے, پھر کیوں آ کے تکرار کریں, ظہر میں کریں پھر عصر میں کریں, پھر یہ تکرار نہیں ہے نہ. صبح سے لے کے ظہر تک اللہ کی ربوبیت کو محسوس کرنا ہے, اللہ کی ربوبیت کو جگہ جگہ پر دیکھنا ہے, اللہ کی تاثیر کو دیکھنا ہے, تب انسان کے الحمدللہ رب العالمین, ورنہ شاید زبان سے جھوٹ ادا ہو. یعنی ربوبیت دیکھے کہ کس طرح اللہ ہمارے وجود کی, ہماری زندگی کی, ہماری ضرورتوں کی, ہمارے مسائل کی, سب کی تدبیر کر رہا ہے, مسلسل تدبیر کر رہا ہے, کن کن کے ذریعے سے کر رہا ہے, کن کن کو ذریعہ بنایا ہے, زمین و آسمان و بادلوں, سمندروں, انسانی چیزوں, درختوں, ہواؤں سے لے کر کے جو ہمارے جسم کی تربیت کریں, جو تربیت کا کام ہے کامل کو ناقص کرنا, جسم کامل ناقص, ہاں ناقص کو کامل کرنا, معاف کیجیے, تربیت کا کام ہے ناقص کو کامل کرنا. کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے نقص کو دور کر کے ہمیں کامل کر رہی ہیں, یہ مادی تربیت ہو رہی ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جو ہماری روح کے نقائص کو دور کر کے ہمیں روحانی طور پر کامل کر رہی ہیں, اور ان پورے نظام کا کام کہاں سے انجام پا رہا ہے, رب العالمین کی طرف سے. لہذا جب بھی انسان یہ جملہ کہے تو دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہاں پہ کہا جا رہا ہے, کن نعمتوں کو دیکھ کر, نعمتوں کو پہچاننا. دعائے افتتاح جا کے پڑھیں, امیر المومنین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات پڑھی تو دعائے افتتاح ہوئے کہ نعمتوں کا ذکر کیا, یا دعائے عرفہ جا کے پڑھیں, اصل دعاؤں سے محروم ہیں. دعائے عرفہ اس قدر معرف کا خزانہ ہے, اس قدر معرفت کا خزانہ ہے دعائے عرفہ. شروع سے لے کر مسلسل نعمتیں نعمتیں نعمتیں, اور نعمتوں کی زبان سے پروردگار کی کا شکر, پروردگار کی حمد, اور اس کے بعد اپنے اوج پر جب دعا پڑتی ہے تو اللہم اجعلنی اخشاک انی اراک, اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح سے تیری خشیت میرے دل میں ہو جیسے میں تجھے مسلسل دیکھ رہا ہوں. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک, چونکہ دیکھ نہیں پاتا انسان اسی لیے ساری مشکل پیدا ہوتی ہے. بس یہ ربوبیت کی مشکل بڑی مشکل ہے, اسی لیے بار بار ربوبیت کی, اسی میں ربوبیت میں آ کر کوئی کسی کو خدا مانتا ہے, کوئی کسی کو خدا مانتا ہے, کوئی آگ کا خدا بنا لیتا ہے, کوئی پانی کا خدا بنا لیتا ہے, کوئی دریاؤں کا خدا بنا لیتا ہے, کوئی درختوں کا خدا بنا لیتا ہے, کوئی موت کا خدا الگ بنا لیتا ہے, کوئی زندگی کا خدا الگ, یہ سب کے سب شرک ہے. خدا کوئی نہیں ہے, خدا فقط ایک ذات ہے اللہ, جس کے قبضے قدرت میں اختیار میں سب کچھ ہے. موت بھی اسی کی طرف سے, حیات بھی اسی کی طرف سے, کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی طرف سے. ہاں ذریعہ ضرور بناتا ہے, ہواؤں کو کبھی ذریعہ بناتا ہے, بارش کو ذریعہ بناتا ہے, بادلوں کو ذریعہ بناتا ہے, ہر چیز کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, لیکن کس کی طرف سے یہ سب کچھ ہے؟ ربوبیت, یعنی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے دیکھنا. پھر میں جملہ دہراتا ہوں جو دوپہر بھی کہا عرض کیا کہ ربوبیت یعنی یہ کہ ایک کلمے میں لا موثر فی الوجود الا اللہ, کسی بھی طرح کے وجود میں کسی بھی وجود, نہ صرف میرے بلکہ کسی بھی وجود میں کسی کی تاثیر نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کسی کی تاثیر نہیں. پھر اللہ ذریعے بناتا ہے تاثیر کا, اللہ کبھی کبھی ایک نبی کے ذریعے سے اتنی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ قیامت تک لوگ ہدایت پاتے چلے جائیں, یہ تاثیر ہے, یہ اللہ کی طرف سے تاثیر. ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاثیر عطا ہوئی, اللہ کی طرف سے تاثیر عطا ہوئی. اگر رسول اللہ کو مستقل تنہا دیکھنا شروع کر دے اللہ سے ہٹ کر, تو یہ بدترین قسم کا شرک ہوگا جس پہ رسول اللہ سب سے زیادہ, اگر جا کے کوئی خدا بتوں کو خدا مانے تو رسول اللہ اتنا ناراض نہیں ہوں گے جہاں کوئی آ کر رسول اللہ کو اللہ سے جدا کر کے دیکھنا شروع کر دے, تو یہ درجہ اور خطرناک ہو جائے گا, اور اس میں زیادہ خطرہ ہوگا. جناب عیسیٰ کے لیے قرآن میں آئی, اے عیسیٰ کیا میں نے کہا تھا کہ تم خدا بنا کے, اللہ تو جانتا ہے تم یا تمہاری ماں, بنا لیا لوگوں نے خدا نا. آیت باقاعدہ قرآن کی نازل ہوئی ظاہر سورہ مائدہ میں, میں نے دیکھا نہیں تھا ابھی, کہ میں نے کہا تھا آخر میں ہے انہیں سوروں میں سے شروع کے, کیا میں نے کہا تھا تم اپنے آپ کو خدا یا اپنی ماں کو خدا کو, پروردگار تو جانتا ہے, وہ اللہ جانتا تھا. یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو جس کو ہم نے ذریعہ بنا کر بھیجا ہے اسے خدا نہ بنا بیٹھو, چونکہ یہ ذریعے پر بھی ظلم ہے, تم پر بھی ظلم ہے, خدا پر بھی ظلم ہے, سب پر ظلم ہے. بس کہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے؟ ربوبیت میں. پھر اس کے بعد بہت ساری عبودیت میں مشکل پیدا ہوتی ہے, مالکیت میں مشکل پیدا ہوتی ہے. یہ توحید کی بہت ساری قسمیں, عملی قسمیں. انشاءاللہ اگر پھر کبھی اللہ توفیق دے اور توحید کے موضوع پہ گفتگو کی جائے تو محبت یا نفرت یا جو بھی جتنے بھی انسان کے اندر احساسات دوسری چیزیں ہیں وہ سب کے سب آ کر وہاں پر شرک مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں, اور کبھی یہ بہت ہی جلی شرک ہوتا ہے, کبھی خفی شرک ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہے مشکل یہی پہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی دین اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے جو دین ہوگا, دین کی تاریخ اگر دیکھیں, ہر دین اگر اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر دین کے درمیان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. دو دین کے درمیان پھر ہے کیا یہ؟ ایک دین کے بعد دوسرا دین آتا کیوں ہے؟ یہ لوگوں کی اصطلاح میں, لوگوں کے ٹرم ہم کہہ رہے ہیں ایک دین کے بعد دوسرا دین, ورنہ اصل اللہ کی طرف سے ایک دین کے بعد دوسرا دین کبھی آیا ہی نہیں. دین ایک ہی ہے. ابھی ہم آپ کے سامنے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلے بھی اشارہ کیا گیا, یہ ہم سمجھتے ہوئے ہیں کہ مثلا یہ اسلام ایک الگ دین ہے, عیسائیت ایک الگ دین ہے, یہودیت ایک الگ دین ہے. نا, یہ الگ الگ دین نہیں ہے. وہ جو لوگوں نے خود بنا لیا ہے وہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کبھی بھی الگ دین نہیں ہو سکتا. پھر ہوا کیا؟ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی, یہ ہوا کیا؟ تو ایک ہی جناب آدم آ جاتے, ختم ہو جاتی بات. وہیں پہ ساری کتابیں آ جاتی, وہیں پہ سارے مطالب آ جاتے, وہیں پہ ساری ہدایت کی باتیں آ جاتی. کہا نہیں, یہ اس لیے ہوا, ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا سلسلہ اس لیے جاری رہا کیونکہ انسانوں میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ جناب آدم کے زمانے میں آج کا دین دیا جا سکے. مثلا یہ جناب نوح کے زمانے میں آج کی ضرورتوں کے اعتبار سے دین دیا, کہ توانائی نہیں ہے لوگوں میں. لوگ نہیں سمجھ سکتے, درک نہیں کر سکتے, چونکہ جو زندگی ہے اور جو زندگی کے مسائل ہیں اور جو سوچ ہے, جو فکر ہے, کیونکہ انسان نے مسلسل جو سفر کیا ہے تو اس سفر کے نتیجے میں علوم وراثتوں میں بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے, نسل در نسل انسان آگے بڑھتا رہا, انسان کا علم آگے بڑھتا رہا, انسان کا شعور آگے بڑھتا رہا, انسان کی معرفت آگے بڑھتی رہی. ورنہ 950 سال تک ایک نبی آ کر ایک قوم میں تبلیغ کرے 950 سال, اور اس میں 70 لوگ نکلے یا 90 لوگ نکلے, شعور نہیں تھا لوگوں. لہذا ہر زمانے کے اعتبار سے, ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے شریعت کے قانون آتے تھے. اب یہ مثال اگر آپ کو یاد ہو, میں پہلے دے چکا ہوں کہ دین اور شریعت کا یہی فرق ہے. کہ دین وہ ہے, مثال جلدی سے دیکھ گزر جاتا ہوں چونکہ پہلے دے چکا ہوں. دین ہے ایک ندی کے مانند جو پہاڑوں سے چلتی ہے, اور پہاڑوں سے چلتے مختلف جگہوں, شہروں سے اور بستیوں سے گزرتے ہوئے جا کے سمندر میں ختم ہو جاتی ہے. ندی ایسی ہوتی ہے نا, یعنی ہر ندی, دنیا کی ہر ندی کہاں سے چلے گی؟ پہاڑوں سے چلے گی, یعنی پہاڑوں کی برف پگھل پگھل کر یہ جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ سب مل کر بہتے بہتے مختلف جگہ سے ملتے بڑھتے بڑھتے ایک بڑی ندی کی شکل اختیار کرتی ہے, اور آخر میں جا کر ختم ہو جاتی ہے دریا پہ. یہ ندی پہاڑ سے اوپر بلندی سے لے کے دریا تک کتنی ہے ندی؟ ایک ندی ہے. وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ندی ہے. اب یہ الگ الگ پہاڑوں سے ممکن ہے الگ الگ ندی بہ رہی ہے, لیکن ایک ندی جو بہتی ہے وہ آخر تک ایک ہی ہوتی ہے. لیکن وہاں پر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق جگہ جگہ میں شہر شہر میں گھاٹ بنا لیتے ہیں. آج ضرورت نہیں ہے گھاٹ بنانے کی, لیکن پہلے زمانے میں جب پانی کا انتظام نہیں تھا اور یہ لائن نہیں ہوتی تھی گھروں میں, پانی کی پائپ نہیں ہوتے تھے, تو وہ لوگ جا کے گھاٹ سے پانی اٹھا کے لاتے تھے. یہ جو گھاٹ بناتے تھے اس کو صاف ستھرا رکھتے تھے, اس میں داخل ہوئے بغیر پیر کو ریت میں ڈالنے بغیر یہ کیچڑ نہیں ہوتا تھا, تاکہ وہاں سے آسانی سے پانی اٹھا سکیں, کپڑے دھل سکیں, اپنی ضرورت کا سامان پورا کر سکیں. یہ گھاٹ ہوتا تھا. اسی گھاٹ کو عربی میں کہتے ہیں شرع, اسی سے بنا ہوا ہے شریعت. شریعت تو شریعتیں الگ ہیں لیکن دین پورا ایک ہی ہے. یہ مثال ذہن میں رہے انشاءاللہ. اور ابھی اسی مطلب کے لیے ہم قرآن کی چند آیتیں پیش کرتے ہیں, البتہ اس میں کچھ اور بھی مقصود ہے. بس یہ دین رہا ہے. تو جتنے بھی نبی آئے بعد والے نبی, وہ آ کر نیا دین کوئی لے کر نہیں آئے. دین کی تاریخ میں یہ کوئی آ کر نہ کہے کہ دین کی تاریخ یہ ہے کہ ہر ایک زمانے کے بعد ایک نیا دین آتا رہا, پھر آ کے دین دین سے ٹکرائیں, دیدار دیدار سے ٹکرائیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں, ایک دوسرے کی جان لینے کے پیاسے ہو جائیں, وہ بھی دین کے نام پر, وہ بھی اللہ کے دین کے نام پر. کیا کام کیا ہے انسانوں نے, کیا کیا ہے انسانی معاشرے میں یہ کام کریں کہاں؟ پھر ہوا فرق کیا ہے ان میں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جناب نوح کے زمانے میں جس قدر دین کی ضرورت تھی، جتنے اصولوں کی معمولی ابتدائی زندگی تھی، جتنی ضرورت تھی جناب نوح نے آ کر دے دیا. جناب ابراہیم کا جو زمانہ آیا تو وہ اتنی کافی نہیں تھا، لہٰذا اور کامل دین کی ضرورت تھی، کامل تر دین کی ضرورت تھی. جناب ابراہیم کے بھی 200 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، جناب موسیٰ کا زمانہ آیا اور کامل تر دین کی ضرورت ہے. جناب موسیٰ کے بعد ایک بہت لمبا وقت گزر گیا، جناب عیسیٰ کا زمانہ ابھی اور کامل تر دین کی ضرورت ہے. جناب عیسیٰ کے بعد 500 سال کا زمانہ گزر گیا، اب رسول اللہ کا زمانہ اور کامل تر دین کی ضرورت ہے. اب آپ یہیں سے آگے سوال ممکن ہے بڑھائیں گے، رسول اللہ کے پاس ضرورت نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ رسول اللہ کے پاس ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ایک دین کے بعد جو دوسرا دین جسے ہم دین کہتے ہیں، درحقیقت دین نہیں تھا، یہ جو الگ الگ شکلیں نظر آتی ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں تھیں، بلکہ پچھلے دین کے کو کامل کرنے کے لیے آئی، مکمل کرنے کے لیے آئی، مقابلے میں نہیں. اور اسی لیے ہر پہلے والا نبی بعد والے نبی کی خبر دے رہا ہوتا تھا کہ میرے بعد آنے والا ہے، تاکہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو بعد میں آئے گا وہ میرے مقابلے میں آئے گا، بلکہ میری بات کو کامل کرنے کے لیے آئے گا. اور آنے والا نبی اپنے پہلے والے نبی کی خبر دیتا رہا کہ میرے پہلے یہ نبی آ چکے، تاکہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو میں لے کے آیا ہوں وہ پچھلے والے کے مقابلے میں ہے، نہ اسی کو کامل کرنے کے لیے. یہ سمجھے، پوری دنیا سمجھے. یہ مطلب قرآن کی آیت کہتی ہے، ایک آیت میں ابھی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، تمام انبیاء کے لیے کی سورہ میں لکھا ہو، بھول گیا، صرف آیت لکھی ابھی، جس کو ضرورت ہوگی پوچھنے کے بعد بتا دیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. قولوا، کہو، رسول اللہ فرما رہا ہے مومنین سے کہو، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ مومنین سے کہو کہ یہ کہیں، مومنین یہ کہیں، کیا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم اور جو کچھ ابراہیم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، جو اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور جو اور نسل چلی، سبط، اسباط، جو اور سلسلہ چلا، ان تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ایمان لائے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا، جو کچھ عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو دیا گیا اور سلام اللہ علیہم ان سب کو دیا گیا، وما اوتیا نبیون، نبیون اور جو کچھ تمام انبیاء کے اوپر نازل ہوا اور دیا گیا، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لائے. چونکہ یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، لا نفرق بین احد منہم، اس اعتبار سے کسی میں کوئی فرق نہیں. انبیاء کے درجات میں فرق ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے پیش کر رہا ہے. اور یہیں سے کلمے میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تمام کے تمام کو یہ تعلیم دی جائے، سب کے سب کہو کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں. اب ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ کا لباس ناقص تھا، آپ کو کامل لباس دے دیا گیا تو ناراض ہوں گے؟ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس کتابیں اچھی نہیں تھی، کامل کتابیں نہیں تھیں، کچھ تھیں کچھ نہیں تھیں، کسی نے لا کے اس کو پورا پیکج کتاب کا دے دیا، کامل کتابوں کا پیکج، تو وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ یہ بچہ تو خوش ہوگا. اگر ایک بچے کے پاس اچھا کامل لباس نہیں ہے، ناقص لباس ہے، چڈی پہن کے ٹہل رہا ہے، نہکر پہن کے ٹہل رہا ہے، اس کو لے جا کر آپ اچھا سا پینٹ شرٹ خرید کے دے رہے ہیں، جو بھی لباس کرتا ہے جامع، تو وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ کم سے کم اتنا بچوں اتنی عقل تو انسانی معاشرے کو ہونا چاہیے کہ جب ناقص چیز کے بعد کامل چیز دی جاتی ہے تو اس پہ ناراض نہیں ہوا جاتا، خوش ہوا جاتا ہے. اب یہ ناراض کیوں ہو، ایک الگ بحث ہے کہ لوگوں کی اپنی منفعتیں تھیں، لوگوں کے اپنے فائدے تھے، لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، عوام سے لوٹنا تھا، عوام کو پریشان کرنا تھا. کیونکہ اگر عوام، ایک نیا نبی آ کر اپنے دین نبی کی بات کرے گا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہی نبی ہے، تو پھر ہمارے پاس جو کچھ تھا، جو ہمارے ہاتھ چومنے والے تھے، جو آ کر ہمیں ہدیہ دینے والے تھے، جو ہماری بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے والے تو وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے, چلے جائیں گے اس نبی کے پاس. مشکل یہاں پہ تھی, اپنے فائدوں کے لیے یہ کام کیا, دور کیا لوگوں نے. نہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ناقص غذا ہے, ناقص غذا بیٹھ کے کھا رہے ہیں جس میں نہ آئرن ہے نہ کیلشیم ہے نہ اور کوئی, ایسے ہی کھا رہے ہیں. ابھی کسی نے کہا یہ نہیں کھاؤ بھائی, اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لا کر ایک کامل غذا دی جس میں سارے وٹامنس بھی ہیں, سارے منرلس بھی ہیں, کیلشیم بھی ہے, آئرن بھی ہے, نہیں مطلب اور ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو آپ ناراض ہوں گے, کوئی انسان ناراض ہوگا ناقص کے بعد کامل ملنے پر. آپ کے پاس ایک بہت پرانا ورژن سافٹ ویئر پڑا ہوا تو کوئی علاقے نہیں, یہ بہت پرانا ہو گیا آپ کا, یہ کمپیوٹر سپورٹ بھی نہیں کرے گا اس کو, لو میں تمہیں نیا ورژن دیتا ہوں, تو آپ ناراض ہوں گے. یہ آپ, یہ جوانوں کی آج کی مثال ہے نا, زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے ورژن آتے رہتے ہیں, تو کوئی ناراض ہوتا ہے اس ہدیے پہ. وہ فری میں ہدیہ دیا جا رہا ہے, کچھ لیا بھی نہیں جا رہا ہے. نبی آگے کہہ ان اجری الا اللہ رب العالمین, مجھے کوئی اجر لینا ہی نہیں ہے, میرا اجر فقط اللہ دینے والا ہے, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں. مجھے سورہ یاسین کی وہ داستان پڑھے, بہت ہی خوبصورت داستان, ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایک صفحہ کی تقریباً داستان, قلب قرآن سورہ یاسین, اس کی داستان پڑھے. انبیاء آگے کیا کہہ رہے ہیں, میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں. مدد کرنے والا یہ بھی آگے کہہ رہا ہے کہ اس نبی کی بات کیوں نہیں مانتے جو تم سے کچھ مانگتا نہیں. یہ عجیب انسان ہے, تاجروں کی بات ماننے کو تیار ہے اور ان کی بات ماننے کو تیار نہیں جو خلوص سے اگر بات کو پیش کرے, بغیر اجر کے پیش کرے. سورہ یاسین میں معیار دیا گیا ہے, جا کے سورہ یاسین پڑھے. سورہ یاسین کی پہلے ہی سے بات میں جب تیسرا شخص آیا دوڑتا ہوا, بجا من اقصی المدینہ رجل یسعى, دوڑتا ہوا صحیح کرتا ہوا آیا, سب مارنے کو تیار تھے, دو نبی آئے تو ان کو مارنے کو, جان لینے کو تیار تھے کہ تم کیا اتنا تیار نہ, تم نحوست لے کے آئے ہو, تم نے آ کے ہمارے تجارت میں مشکل ڈال دی, کیا دین دین کی باتیں کر رہے ہو, اس میں مشکل ہو رہی ہے, ہم اب سود نہیں لے پا رہے ہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دھوکے نہیں دے پا رہے, تم دین کی باتیں کیسے کر رہے ہو, اتنا تیار نہ بکم, تم آ کر نحوست بن گئے ہمارے لیے, اور مان جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے, مان جاؤ ورنہ تمہیں صلیب پر چڑھا دیں گے. پھر اس وقت بجا من اقصی المدینہ رجل, یہاں پر رجل مرد جس کو قرآن مرد کہتا ہے, اقصی المدینہ یعنی کیا, یعنی شہر کے کنارے, شہر کے کنارے عام طور سے غریب فقیر لوگ بیچارے ہوا کرتے ہیں, شہر کے کنارے والے علاقے میں جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنا کے رہتے ہیں. لیکن وہ آیا اور دوڑتا ہوا ہے, جان کو خطرہ تھا, کہا کہ تم ایسے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے کہ جو ہدایت کی باتیں کہتا ہے اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, معیار یہ ہے کہ تم سے کچھ مانگتا نہیں, کیوں نہیں مانتے. اب یہ داستان پوری انشاءاللہ آپ جا کے پڑھیں, بہت ہی جالب داستان. وہ انبیاء نے آ کر یہ ٹکراؤ کیوں پیدا ہو جائے, کوئی آ کر فری میں کامل دین دے رہا ہے, مکمل دین دے رہا ہے, اسے قتل کر رہے ہیں. جناب نوح کا دین موجود تھا, جناب ابراہیم نے آ کر کہا کہ میں کچھ نیا لے کے نہیں آیا ہوں, انا من شیعت ہی الی ابراہیم, ابراہیم جناب نوح کے شیعوں میں سے تھے, یعنی وہی دین لے کر آئے تھے, بس کامل تر دین لے کر آئے تھے, شیعہ یعنی پیروکار, نئی چیز لے کر نہیں آئے تھے. اور وہ لوگ اتنا زیادہ ناراض ہوئے کہ جناب ابراہیم کو آگ ملا کر ڈالنے لگے. یہ ماجرا اگر آئے تو آپ کے سامنے عرض کریں, ماجرا تو آپ کو معلوم نہیں, اس کے بعض نقطے آپ کی خدمت. بس یہ کب ہوتا ہے, یہ کیوں انسان اتنا بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی مخلص ترین پاکیزہ ترین لوگ آ کر ہمیں کامل ترین دین دے رہے ہیں, لیکن ہم ناقص دین پر آ کر ٹکے ہوئے نہیں, ہمیں وہی چاہیے جو ہمیں کرتے چلے آئے ہیں, ہمیں یہی بت پرستی چاہیے, ہمیں یہی پتھر چاہیے, ہمیں یہی درخت چاہیے, ہمیں یہ زمین چاہیے, ہمیں یہ آسمان چاہیے, ہمیں اللہ نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا خالق نہیں چاہیے, ہماری تربیت کرنے والا نہیں چاہیے. یہ انسانیت کی عقل پر یہ بڑا ایک پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی بڑی مشکل ہے. پھر ہر نبی نے کیا آگے کہا, اب یہ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں, انشاءاللہ کبھی فرصت ہو, اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں, وہ شاید نکات بھی پیش کروں گا. جناب نوح سے شروع ہوا, اور آپ گھبرائے نہیں کہ صاحب جناب نوح سے شروع کریں گے تو 1,24,000 آیتیں پڑھیں گے. چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں جو بڑے انبیاء ہیں, انہوں نے آگے کیا جملے کہے. جناب نوح نے آگے کہا کہ اللہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی, رسول اللہ سے کہا گیا کہ جناب نوح کی داستان پڑھیں ان لوگوں کے اوپر تاکہ یہ چیزیں جانتے رہیں, ان حقائق کو پہچانتے رہیں لوگ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْعَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّا ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. اے رسول بتائیں جناب نوح کے بارے میں، جب جناب نوح نے آ کر اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا یہاں پر ٹھہرنا، مقامی اگر میرا یہاں پر تمہارے درمیان میں ٹھہرنا، وتذکیری بآیات اللہ اور اللہ کی آیتوں کو یاد دلانا تمہیں برا لگتا ہے، ناگوار لگتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. اس میں مولویوں کے لیے بہت نقطہ ہے، شاید آپ کے لیے اتنا زیادہ نہ ہو لیکن مولویوں کے لیے بہت نقطہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی لوگ پسند نہیں کرتے تو چلے دوسری جگہ جائیں، نہ پسند کریں، نہیں پسند کرنا تو دور کی بات ہے، ماریں، گالیاں دیں، برا کہیں، لیکن تم یہ کہہ کے نہیں چلے جاؤ کہ ٹھیک ہے یہ لوگ نہیں چاہتے تو ہم جا رہے ہیں. نہ، فاللہ توکل، تو ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، چھوڑ کے جائیں گے نہیں. کتنے سال تک؟ 950 سال. ایک ایسی سرزمین پر، یہ بات بہت ہی ہے، میں اس لیے بار بار میں کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی تکرار ہو جاتی ہے، کہ جناب نوح ایک ایسے نبی ہیں، جب کوئی انسان کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں مانتا، شہر کے لوگ، محلے کے لوگ، آس پاس کے لوگ نہیں مانتے، اگر گھر کے لوگ مان رہے ہوتے پھر بھی دل مطمئن ہوتا، چلو میری بیوی تو میری مجھے سمجھ رہی ہے نا، مجھے درد کوئی مجھے درد نہیں کرتا، کوئی بھی مجھے سمجھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میری بیوی تو مجھے سمجھ رہی ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مجھے مانتا، کوئی بھی مجھے سمجھتا نہیں ہے، کم سے کم میری زوجہ تو، میرا بیٹا تو مجھے سمجھ رہا ہے. لیکن نوح وہ نبی ہے جن کی زوجہ بھی انہیں نہیں سمجھ رہی ہے، بیٹا بھی انہیں نہیں سمجھ رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ ہے عزم، یہ انبیاء کا عزم ہے. اس کے باوجود نوح نے 950 سال، یہ قرآن ہے یا حدیث بھی نہیں کہیں تو نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، قرآن کہتا الف سنہ الا 50، 1000 سال اس میں سے 50 کم، چونکہ عربی اس زمانے میں فقط الف ہی تھا، الف سے بڑی کوئی تعداد تھی نہیں، 1000 سال اس میں سے 50 کم، یعنی 950 سال تبلیغ کرتے ایسی سرزمین پر کہ جہاں بیٹا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی بھی سمجھنے کو تیار، اور دوسروں کو تو چھوڑ. یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے. جس جناب نوح کی جب یہ بات کی جائے، خاص کر مولوی اور عالم جو واقعا ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ اگر جانے کہ نوح یعنی کیا، یہ نوح نہیں کہ جو چند ہزار سال پہلے تھے اور ختم ہو گئے، ہم سے کیا لینا دینا. حسن اگر ان مولویوں میں کوئی 2-4 نوح بن جائے تو پورے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. نوح کی سیرت، امام خمینی رحمۃ اللہ کے لیے جیل میں ڈالا جاتا تھا، اس وقت جب آ کر رات کی تاریکی میں نماز شب کے پہلے پکڑ کر گاڑی پہ لے کے جا رہے تھے، اور اس یقین کے ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا، چپکے سے قتل کر دیا جائے گا، لائٹ گاڑی کی لائٹ بند کر کے آئے تھے تاکہ محلے کے لوگ بھی پتہ نہ پائیں، آہستہ آہستہ ایسے رات کے وقت میں جہاں سب سو رہے ہوں پکڑ کے لے جا رہے تھے، لیکن نہایت ہی اطمینان کے ساتھ وہ جو پکڑ کے لے جا رہے تھے وہ لرز رہے تھے، وہ خود کھانپ رہے تھے. جب تھوڑا دور قم و تہران کے بیچ راستے پہنچے، کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، روکو نہ مجھے نماز پڑھنی، کہ نماز کیا، جان کو خطرہ ہے، ختم ہو رہے تھے، کہ نہیں وہ سب چھوڑو، ہمیں جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے وہ انجام دے. نوح کا ارادہ ہو، نجف میں لے گئے، ہر طرح کی اذیت نجف میں دی گئی، بیٹے کو وہیں شہید کر دیا گیا، بیٹا جو مشتہد بیٹا تھا، جو برابر کے بیٹا تھا، جو آ کر مباحثہ کرتا تھا، ڈسکشن کرتا تھا، جس کی کتابیں آج تک امام خمینی کی کتاب سے بھی تعداد میں زیادہ ہے، جس نے 56-57 آیتوں میں 5 جلد تفسیر قرآن لکھی ہے، اور بعض مطالب میں کوئی بھی تفسیر اس کی جیسے نہیں، ایسے بیٹے کو شہید کر دیا، لوگوں نے بہت چاہا کہ رو لیں، کم سے کم کہا نہیں روئیں گے نہیں، کیونکہ دشمن مجھے رونا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کمزور دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ کمزوری ہم نہیں دکھائیں گے، روئیں گے نہیں. اس کو کہتے ہیں عزم. یہ عزم کہاں ملتا ہے؟ یہ عزم جناب نوح سے ملتا ہے، یہ عزم رسول اللہ سے ملتا ہے، یہ عزم جناب ابراہیم سے ملتا ہے. 16 سال کی عمر کا، تم مارو گے، تم قتل کرو گے، تم جلاؤ گے، تم دریا، تم مجھے آگ میں ڈالو گے، لیکن میں اپنے اللہ کا پیغام پہنچا کر رہوں گا. یہ عزم، اسی لیے جناب نوح کو پہلا اول العزم نبی کہا گیا، جناب آدم کو نہیں کہا گیا، یہ معلوم ہے نا، بتا چکا ہوں پہلے، عرض کر چکا ہوں، جناب آدم کو اول العزم نبی جانتے ہیں نا سب بچے اور جوان، اول العزم 5 نبی ہیں، میاں ہیں جو سب سے بڑے نبی، اول العزم یعنی بڑے ارادے والے، عزم کہتے ہیں ڈیٹرمنیشن کو، فرم ڈیٹرمنیشن، بہت بڑے ارادے والے. وہ بہت بڑے ارادے والے نبی کون ہیں؟ پہلے نبی جناب نوح، آدم نہیں، جناب آدم نہیں، حضرت جناب آدم کے لیے قرآن نے آ کر وضاحت بھی کی باقاعدہ کی، فلم نجد له عزما، آدم میں ہم نے عزم نہیں پایا، آدم کا عزم کم تھا اسی لیے چلے گئے، منع کیا گیا تو چلے گئے، عزم نہیں تھا. لیکن نوح میں بہت عزم تھا. نوح آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کے بعد فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں، میں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، اِنَّ عَجْرِيَ عَلَى اللَّهِ، اِنَّ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کلمے کی طرف آپ کو لانا تھا، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابھی تو بہت سارے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی کیا، یعنی رسول اللہ سے، چونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ، اس لیے ابھی قرآن کی حمایتیں اور پیش کریں، سب تو شاید نہیں پیش کر پائیں، ان آیتوں کو سن کے آپ اندازہ کریں، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اسلام کی عبادت کرتے، اسلام یعنی رسول اللہ سے شروع ہوا. اور سر جناب نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب نوح فرمایا ان امرتو ان اکون من المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، یہ کام میں کرتا رہوں، مسلمانوں میں سے رہوں. جناب ابراہیم کے لیے کئی آیتیں، اگر میں شاید جلدی جلدی آیتیں پڑھ دوں، جناب ابراہیم ایک تو قرآن نے آ کر صاف طور پہ کہا، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ یونس کی 71 اور 72 نمبر آیت ہے، سورہ یونس، جناب یونس نبی اللہ کے نام کیا. جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے صاف طور پہ آ کے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی بل کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. جو جناب ابراہیم وہ نبی ہیں جس کو سب کہتا ہے میری طرف آؤ، میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. جناب ابراہیم کا بہت بڑا مقام ہے، دنیا کے اکثر بڑے مذہب، الہی مذہب، سب کا تعلق جناب ابراہیم سے ہے. لیکن قرآن آ کر واضح طور پر کہتا ہے کہ ماں، چونکہ یہودی کیا ہے، یہودی، یہود نام کا ایک بیٹا تھا جناب یعقوب، اس سے ایک اپنا بنایا ہوا مذہب چلا، تو بنایا ہوا مذہب تو اللہ کا نہیں، اللہ کا مذہب فقط ایک ہے، اور وہ مذہب کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا مذہب فقط اسلام ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے کئی مذہب ہیں اس میں سے ایک اسلام بھی ہے، نا، اللہ کے کئی دین ہیں. اس کا کبھی کبھی غلط ترجمہ، یہ بتایا گیا پہلے، یہ غلط ترجمہ کیا تھا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، یعنی کچھ دین اور بھی ہے پسندیدہ اسلام ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں. اس میں ہے کیا قرآن میں؟ قرآن میں یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کے معنی یہ ہوئے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمیں پسندیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں پسندیدہ کوئی قدم ہی نہیں، یعنی فقط اسلام ہے. لہذا ابراہیم کے لیے صاف صاف طور پر فرمایا کہ لیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں یہ ارشاد فرمایا. اور اسی طرح جناب ابراہیم نے آ کر باقاعدہ خود دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ مفسر آئے تھے جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کی جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور فوراً دوسری دعا یہ کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے میرے اللہ، ہم دونوں کو، یعنی ہم ابراہیم و اسماعیل، پروردگار ہم دونوں کو، دو کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، دو کے لیے الگ کلام ہے، سنسکرت میں دو، ایک بچن اور دو بچن اور بہو بچن ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا اور فارسی میں نہیں ہوتا، لیکن عربی میں ہوتا ہے، ایک دو تین، تین سے زیادہ. فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین نہیں کہا کہ بہت سارے لوگوں کی بات ہے نا، ہم دونوں کو تو اپنا مسلمان بندہ قرار دے. یہ 180 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم، یعنی اسلام کا یہ درجہ ہے. ابھی الگ بحث، ابھی ہم نہیں کر پائیں گے کہ اسلام کیوں اتنا عظیم ہے، کیوں 180 سال کی عمر میں جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ قرار دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں بھی ایک امت کو مسلمان قرار دے. کون دعا کر رہا ہے؟ جناب ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں. یہ قرآن ایک ساتھ نقل کرتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی 131 نمبر آیت، اور 132 نمبر آیت میں وصا بها ابراہیم بنی ہے و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم وصیت کر رہے تھے اپنے بچوں کو اور یعقوب وصیت کر رہے تھے, دونوں کی وصیت, کیا وصیت کر رہے تھے کہ ان اللہ اصطفى لكم الدين, اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. تو اسلام رسول اللہ سے نہیں شروع ہوا, جناب ابراہیم وصیت کر رہے ہیں, جناب یعقوب وصیت کر رہے ہیں, یا اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی, یہ سورہ بقرہ کی 132 نمبر آیت تھی, پہلی 131 تھی, اسی طرح 133 نمبر بھی مسلسل کئی آتے ہیں, چھوڑیں ہم اس کو اب نہیں پڑھتے, کہ جس میں وہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کا ذکر ہوا, جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا, موت جب آپ کے رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور آگے کہنے لگے وقال لبنی ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کیا کرو گے, کس کی بندگی کرو گے. قالوا, تو ان سب نے کہا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل, ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کے خدا کی بندگی کریں گے, و اسحاق اور اسحاق کے خدا کی, الہن واحدہ, ایک خدا کی بندگی کریں گے, ونحن له مسلمون, اور ہم سب کے سب کیا ہیں, مسلمان, ہم مسلم ہیں ہم سب کے سب. پھر اسی طرح جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ سے یہ دعا, یہ قرآن کی آیت نقل ہوئی کہ فرمایا اپنی قوم سے جناب موسیٰ نے سب کے لیے کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو, اگر تم مسلمان ہو, اگر تم واقعی مسلمان, جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, بس مسلمان ہونا پہلے سے ہے. یا حتیٰ جب ساحروں نے آ کر جادو دکھایا, فرعون کو اس کو بلایا تھا, اور جب وہ جادو دکھا چکے, جب جناب موسیٰ نے عصا ڈالا اور عصا کو دے کر ان سب نے آ کر سر جھکا دیا, کہا کہ آمنتو برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لائے العالمین کے رب پر, موسیٰ و ہارون کے رب پہ, تو فرعون بہت ناراض ہو گیا, میری اجازت کے بغیر ایمان لا رہے, یعنی ایمان لانا بھی تو کم سے کم مجھ سے اجازت تو لیتے ہیں, رب بنا بیٹھا ہے, میری اجازت کے بغیر ایمان لا رہے ہو, تو لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, تمہارے داہنے ہاتھ کو, بائیں پیر کو, یا بائیں پیر بائیں ہاتھ کو, داہنے پیر کو, من خلاف کاٹ دیں گے, ولاصلبنکم اجمعین, اور تم سب کے سب کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. پھر انہوں نے کیا کہا, یہ بہت ہی قرآن کی بہت ہی عظیم و شان داستان ہے, بہت ہی عظیم, ابھی وقت نہیں کہ اس کے نقطے آپ کے سامنے بیان کریں, کہ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے آگے کہہ رہے تھے کہ اے فرعون اگر ہم جیت گئے, ان کنا نحن الغالبون, اگر ہم جیت گئے تو مجھے اجر دینا, انا لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبون, مجھے کچھ چاہیے ہے, کچھ دے گا. فرعون کہتا ہاں میں اجر بھی دوں گا, تم میرے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے. تھوڑی دیر میں ایک نبی کے ذریعے سے جب ایمان کی منزلیں دیکھی, تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے چند سکے مانگ رہے تھے, چند اجر مانگ رہے تھے, وہ چند لمحوں میں اتنا زیادہ تبدیل ہو گئے کہ اب فرعون کہتا ہے تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا, پیر کاٹ دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا, ڈائریکٹ سولی پہ نہیں چڑھاؤں گا, پہلے تیرے ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ چڑھاؤں گا, تم سب کو یہ کام کروں گا. ان کا جواب کیا ہے, ان کا جواب یہ ہے کہ قالوا انا الى ربنا منقلبون, ان سب نے کہا ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ چکے ہیں. یہ کیسی بات ہے تو کر رہا ہے, اس وقت ہمیں سکوں کی فکر تھی, اس وقت مجھے اجر کی فکر تھی, اس وقت مجھے اپنے ہاتھ پیر کی فکر تھی, اس وقت مجھے اپنے جسم کی فکر تھی, لیکن اب انا الى ربنا منقلبون, اب ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ چکے ہیں. اور اس کے بعد اور ایک چند جملے فرمانے کے بعد کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے میرے اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا کر ایمان پر, وتوفنا مسلمین, اور ہمیں مسلمان بنا کر ہماری جان کو لینا, توفنا وفات میری, ہماری وفات اسلام کی حالت میں. یہ تھوڑی دیر پہلے جو جادوگر آئے تھے وہ آگے اپنے آپ کے اسلام کا تقاضا کر رہے, ہم 70-70 سال زندگی گزار کے اس طرح کے مسلمان نہیں بن پاتے, جو کہ میرا ہاتھ کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں, پیر کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں, یہ تھوڑی دیر کے مسلم, چند لمحے کے مسلم, یہ سفر ہوتا ہے چند لمحے کا مسلم, چند دن کا مسلم. اسی میدان کربلا میں چند دن کے مسلمان نظر آئے, چند دن کے مومن نظر آئے, آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, لیکن چند دن میں کیا کر لیا, کہاں تک گئے, کتنا معرفت کا سفر طے کیا. حتیٰ فرعون بھی جب آتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ اس وقت کی بات کرو, حتیٰ اذا ہلک الغرق, جب غرق میں ہلاک ہونے لگا فرعون, তো কালা আমানতু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযী আমানাত বিহি বনু ইসরাঈল ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। তো কালামা এই থাকে, ইস দীন একই থাকে। ফিরাউন দিয়ে জানতা তো, ফিরাউন ইয়ে জানতা থা, লেকিন আমি বহুত সারা লোক নেই জানতা। জব তো গর্ফ রে বচাও বচাও বচাও, আমানতু মা ঈমান লায়া আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাযী, কি কোই খুদা নেই সিওয়ায় উসকে কি জিস পর ইয়ে ভি নেই জানতা কি কোন হ্যায়। আল্লাযী আমানাত বিহি বনু ইসরাঈল, জিস পর বনু ইসরাঈল ঈমান লায়ে, উসি পর হাম ভি ঈমান লায়ে। ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন, অর হাম মুসলমানো মে সে। বক্ত তমাম হো গিয়া, খুব এক দু আয়াত অর পড়তে হ্যায়, জো ইয়ে জনাব ইউসুফ কে লিয়ে। ইয়ে আয়াত জো আপনে সামনে পড়ি, ইয়ে ভি সূরা ইউনুস কে 90 নম্বর আয়াত থি। জনাব ইউসুফ কি সূরা ইউসুফ কি আয়াত নম্বর 110 মে হ্যায়। ইয়ে কলমা ইতনা যাদা ইসলিয়ে হাম বার বার পড় লে গিয়ে দর করলে কি কিতনি বার কুরআন মে সির এক দীন কি বাত কি গই হ্যায়, কিতনে আম্বিয়া কি জবানি সে। জনাব ইউসুফ নে ফরমায়া কি রব্বে কদ আতাইতানি মিনাল মুলক ওয়াল্লামতানি মিন তাবীলিল আহাদীস, আয় মেরে পরওয়ারদিগার তুনে মুজে হুকুমত দি। ওয়াল্লামতানি মিন তাবীলিল আহাদীস, তুনে মুজে ইলম দিয়া, হত্তা খাব কা ইলম দিয়া, তাবীল করনে কা ইলম দিয়া। ফাতির আসসামাওয়াত ওয়াল আরদ, তু হি হ্যায় জো জমিন ও আসমান কো শুরু সে পয়দা করনে ওয়ালা, ফাতির হ্যায়, মুবদি হ্যায়। یہ نہیں کہ چند چیزیں تھیں اس کو ملا دیا ایک نئی چیز میں کہ یہ بھی خالق ہے، نہ اللہ کی ذات وہ کہ جو عدم سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما، اور اے میرے اللہ مجھے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ یہ سب وہ آیات تھی، پھر اور بھی آیات ہے جہاں پر مومنین سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی ہم چھوڑتے ہیں سورہ خالی وہ حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں جو لوگ اس پہ تحقیق کرنا چاہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، یہ جو آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 84 تھی، اس کے پہلے جو آیت پڑھی سورہ آراف کی 126 نمبر آیت تھی، سورہ قلم کی 35 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت ہے، جہاں تمام مومنوں سے کہا جا رہا ہے تو مسلمان بنو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تقوا کا حق ادا کرو، دیکھو مسلمان ہونے کے سوا اور تمہاری موت نہ ہونے پائے، مسلم ہو کے مرنا، یہ وہ اسلام ہے جو تقوی کے برابر ہے۔ یہ کون سا اسلام؟ ایک اسلام ہو جس میں سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن یہ اسلام وہ نچلے درجے جس کے لیے سورہ حجرات میں یہ تو فقط ایسے ہی ہے، لوگ آ کے رسول اللہ پہ احسان جاتے تو یہ احسان نہیں جتاؤ، تمہارے احسان قبول نہیں ہیں، تم ایمان لا کر احسان نہیں، ابھی تم تو مسلمان ہی، ابھی تم تو مومن ہی نہیں ہوئے ہو، ابھی فقط تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں مسلمان۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقط کہنے والے مسلمان، لیکن ایک مسلمان وہ ہے کہ جو 180 سال کی عمر میں امامت و رسالت و خلت و نبوت و سارے درجات طے کرنے کے بعد پھر بھی دعا کر رہا ہے پروردگار ہمیں مسلمانوں میں قرار دے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام وہ درجات ہے، یہی طے کرنا ہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ تسلیم ہوتا چلا گیا اتنی زیادہ مسلمان بنتا چلا گیا۔ یہ پہلے عرض کیا گیا، جتنا زیادہ سبمیشن ہے، اور یہ ساری بات آیتوں کا خلاصہ آپ اسی پہ جا کر تمام کریں۔ جناب عیسیٰ کے لیے بھی ایک آیت تھی، جناب سلیمان کے لیے آیت تھی، آیت نہیں پڑھتے۔ جناب سلیمان کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 31 ہے، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے لیے آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، جہاں تمام حواریوں کہہ رہے ہیں کہ وشہد بأننا مسلمون، یہ جناب سلیمان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب سلیمان نے ملک سبا کو خط لکھا کہ واتونی مسلمین، مسلمان بن کے میرے سامنے آ جاؤ، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تسلیم ہوتے ہوئے ہمارے سامنے آ جاؤ۔ تو اصلی مرحلہ عزیزو، یہ ساری گفتگو ایک تو انشاءاللہ قرآن کی ان آیات سے آشنائی اور اس حقیقت تک پہنچنا کہ دین فقط ایک ہے، اور دین کا نام کوئی بھی دے لیکن دین کے نام سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ کو نام سے کچھ لینا دینا نہیں، حتی مسلمان نام بھی اتنا اللہ نے رکھا ہے مسلم نام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے اس کی وہ کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو امیر المومنین نے آ کر وضاحت کیا، وہ یہ ہے کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی ہے کہ جو جتنا زیادہ تسلیم ہوتا چلا جائے، جس کے اندر جتنا سبمشن ہو، جتنا پروردگار کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ ماہ رمضان آیا تو اب تھوڑا تسلیم ہیں، نماز کے وقت آ گیا چلو تسلیم ہو جاؤ، 7 منٹ کے لیے تسلیم ہو جاؤ، 7 رکعت نماز پڑھ لی میں بالکل شک۔ یہ 7 منٹ کا تسلیم نہیں، یہ بھائی شرک ہے. 7 منٹ اللہ کے بندے ہیں اور پھر باقی سارے وقت میں 17 رکعت نماز پڑھنی، 17 منٹ کے لیے تسلیم ہو جاؤ. بعض لوگ تو 1 منٹ سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نارمل جو ہے 1 منٹ پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھیں، 1 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت باہنر اس مسئلے. ہاں لیکن مسئلہ یہ تسلیم چند منٹ کے لیے نہیں ہے. ابراہیم سلام اللہ علیہ 24 گھنٹے کے لیے تسلیم تھے، لیکن مزید اور تسلیم کی دعا کر رہے ہیں تاکہ تسلیم کی کیفیت اور بڑھتی چلی جائے. 24 گھنٹہ بھی انسان تسلیم ہو لیکن کیفیت تسلیم دیکھے انسان، کس کیفیت کا تسلیم، کتنا سبمیشن ہے، کتنا حکمت پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کی ہوئی ہے. حکمت الہی، جو اللہ کے تمام احکام میں حکمت ہے، وزڈم ہے، وزڈم ہی کے لیے آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے سامنے انسان تسلیم ہو، عقل کے سامنے تسلیم ہو، لاجک کے سامنے تسلیم ہو، دلیل کے سامنے تسلیم ہو، حق کے سامنے تسلیم ہو. فقط زبان سے تسلیم نہیں ہو، فقط ذہن سے تسلیم نہیں ہو، اپنے وجود سے تسلیم ہو. یہ دوبارہ میں عرض کیا کل کہ درجات تسلیم ہونے، پورے اپنے وجود سے تسلیم ہو. اور جتنا یہ تسلیم کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی تقویٰ بڑھتا جائے گا، اتنی ایمان بڑھتا جائے گا، اتنی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنی نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اصل سارے سفر جو انسان کو طے کرنا ہے معرفت کا یا عرفان کا، یہ جب عرفان کی بحثیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، ہمارے بعض جوانوں میں الحمد للہ شوق ہے، اچھی بات ہے. یہ سارا عرفان کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ حقانیت کے سامنے انسان تسلیم ہوتا چلا جائے، اتنی زیادہ معرفت پروردگار سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. بس اگر تھوڑا زیادہ وقت لیا تو معافی چاہتا ہوں. کربلا تسلیم کا ایک ایسا مرقع اور ایک ایسا نمونہ ہے، ایک ساتھ اتنے تسلیم شدہ لوگ، سب تسلیم ہیں. ممکن ہے زبان سے سب کے جاری نہیں ہوا ہو، لیکن پورا وجود تسلیم ہے. ایک سوال بھی تو کوئی نہیں کر رہا ہے. مکے تک سوال کیے گئے، مدینے میں سوال کیے گئے، راستے میں سوال کیے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، جان چلی جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ سب وہ لوگ تھے جو تسلیم ہونا نہیں جانتے تھے امامت کے سامنے، یا اس راز کو نہیں جانتے تھے کہ امام جو بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کے سامنے صرف تسلیم ہوا جاتا ہے، سوال نہیں کیا. اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے، سوال نہیں کرنا. ہاں اگر کہیں خود مشورہ مانگے تو دے مشورہ، لیکن جب تک مشورے کی اجازت نہیں دی گئی، مانگا نہیں گیا، ضرورت نہیں ہے، یعنی تسلیم کا ہنر نہیں آتا. لہذا سب نے آ کے مشورے دیے، اچھے لوگوں نے بھی دیے، مخلص لوگوں نے. بعض لوگ امام نے خود ہی کہا بہت مخلص ہو، تمہارا شکریہ، لیکن آ کر امام کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں، تسلیم ہونے کی ضرورت. لیکن وہ لوگ جو کربلا کی طرف آئے، اب اس پورے کربلا کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، وہاں مکے میں تو کوئی سختی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، مدینے میں کیا تھا، وہاں لوگ پوچھ رہے تھے. لیکن جب سختیاں آئیں، سختیوں میں انسان مشکل میں شکار ہوتا ہے، سختیوں میں آ کے سوال کرتا ہے، سختیوں میں سوال ہی نہیں کرتا، سختیوں میں آ کر اعتراض کرتا ہے کہ کہاں لے آئے، کس لیے لے آئے. لیکن کربلا کے لوگ اس طرح تسلیم تھے کہ جانیں جاتی رہیں، سر کٹتے رہے، تیر کھاتے رہے، زخمی ہوتے رہے، لیکن تسلیم ہی تسلیم، نہ سوال نہ اعتراض. زبان سے تو چھوڑے، ان کی آنکھوں میں بھی کوئی سوال نہیں چھپا ہوا تھا. یہ آنکھیں پوچھ رہی کہاں. کبھی کبھی انسان احترام میں سوال نہیں کرتا. ایک بیٹا باپ کے سامنے احترام میں ادب اگر ہوتا ہے، انشاءاللہ ادب ہو، بے ادب لوگ ہیں باپ کے سامنے اگر زبانیں کھولتے ہیں، اگر ادب ہوتا ہے تو زبان سے سوال نہیں کرتا، لیکن آنکھوں میں سوال چھپا ہوتا ہے. آنکھیں بتا رہی ہوتی کہ اس کے ذہن میں سوال ہے، لیکن کربلا والوں کے ایک کسی اشارے میں بھی کوئی سوال نہیں ہے کہ کہاں مجھے لایا گیا، کس مقتل میں لا کے کھڑا کیا گیا، پھر بچے کیوں آ گئے، پھر بیویوں کیوں آ گئی. اس لیے کہ تسلیم تھے، اس لیے حسین ابن علی نے انہیں تسلیم ہونے کا درس دیا تھا، اس لیے حسین ابن علی نے تسلیم کا وہ نمونہ پیش کیا تھا کہ جب 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں آ رہا ہے، فرمایا رب رضن بقضائه وتسليمًا لأمره، تسلیم ہے پروردگارا، تسلیم. علی اکبر جا رہا ہے تو جائے، عباس جا رہے ہیں تو جائے، تیرا یہ فیصلہ ہے تو حسین کا صرف ایک کام ہے، تسلیم ہونا. تیر لگتے ہیں تو لگے، شبر خنجر لے کے چل رہا ہے، شمر کا خنجر چلنے کو ہے اور حضرت حسین ابن علی کی زبان سے کلمہ جائے، الہی راضیاً برضاک تسلیماً لعمرک، اے میرے اللہ تیرے ہر فیصلے پہ حسین راضی ہے اور تیرے ہر فیصلے پہ حسین تسلیم ہے. یہ ہماری کربلا، یہ کربلا سے تسلیم ہونے کا ہنر سیکھے عزیزو. ہمارے جوان کربلا سے حق کے سامنے، دین کے سامنے، امامت کے سامنے، الہی انسانوں کے سامنے تسلیم ہونے کا ہنر سیکھے. اگر بار بار سوال نہیں کرے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اگر یہ پہچان لیا کہ انسان الہی انسان ہے تو اس تسلیم ہونا سیکھے. جب تک نہیں پہچانا ہے، جب تک شک ہے، ٹھیک ہے، حق ہے انسان کو. بعض لوگ ائمہ کے بعد بھی آگے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، آپ امام ہیں یا امام نہیں، ثابت کریں. چونکہ حالات مختلف ہوتے تھے، ایک امام کے فوراً بعد کبھی کبھی لوگ جھوٹے دعوے کرتے تھے، وہاں آ کے سوال کرتے تھے، کوئی حرج نہیں. جب تک صحیح امامت تک نہیں پہنچے ہیں، صحیح رہبر تک نہیں پہنچے ہیں، تب تک سوال کر لیں تاکہ دھوکہ نہ کھا جائے، صحیح تک پہنچے. لیکن جب پہنچ گئے، جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ انسان الہی انسان ہے، تو اب کس بات کا سوال، اب کس بات کا سوال کر، اب کہاں سے سوال اٹھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، سر رہبر ایک حکم دے کہ یہ کہاں سے ہے. آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ، وہ آ کر ایک مسئلہ فتویٰ دے کہ یہ کیوں دے دیا. بعض لوگوں نے اپنی تقلید چینج کر دی، تبدیل کر دی، تو یہ کیوں دے دیا، یعنی کیا الہی ہونے میں شک ہے. ایسے عظیم رہبر موجود ہے جو کسی بھی قوم کو نصیب نہیں ہے، خدا حفاظت کرے. ایسے پاکیزہ رہبروں کے بعد آپ کو شک ہے. جب الہی ہونے کے یقین ہو جائے تو بھی سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے. سوال الہی ہونے کے پہلے پہلے ہے، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ الہی ہے تو اب مکے والے نہیں بنو، اب مدینے والے نہیں بنو، اب کوفے والے نہیں بنو جو آ کر سوال کرتے ہیں. کوئی مسلم نے عقیل سے سوال کرتا ہے، کوئی امام حسین سے سوال کرتا ہے، اب کربلا والے بنو، کیونکہ سمجھ گئے ہیں کہ الہی ہیں تو ان کے سامنے صرف تسلیم ہونا ہے. کربلا نے تسلیم ہونا سکھایا ہے. کہ حسین ابن علی تسلیم تھے پروردگار کی بارگاہ میں، کہا اللہ تجھے میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا. جناب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، آج تسلیم کی معراج ہے، جا کے اپنے چھ چھ مہینے کے بچے کو لا کر پیش. جناب ابراہیم نے بھی تسلیم کی معراج کہی تھی، کہا تھا قرآن نے اسلم، قرآن نے کہا ابراہیم اسلم کا اسلم تو رب العالمین، ہم تسلیم ہیں، میرے پروردگار ہم تسلیم ہیں. بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، اس وقت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک ہی بیٹا ہے، ابھی تازہ تازہ جوان ہوا ہے، ابھی انفوان شباب ہے، ابھی امیدوں کا مرکز ہے، ابھی میری کھیت جائیداد نہیں بلکہ میری نبوت کا یہ وارث ہے. لیکن یہ نہیں کہ پروردگار ایسے جوان بیٹے کی جو میری نبوت کا وارث ہے اسے تو قتل کرانا چاہتا ہے. یعنی تسلیم، باپ بھی تسلیم ہے، بیٹا بھی تسلیم. اور اس عظیم قربانی کو اور بھی بڑی قربانی سے اللہ نے بدل دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس ذبح عظیم کی تفسیر ہی کربلا ہے، جو اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں. ابراہیم کی قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کیا گیا، وہ ذبح عظیم حسین ابن علی کی قربانی ہے، جہاں آ کر اپنے اسماعیل کو، اپنے اسماعیل سے بھی زیادہ حسین رسول اللہ کی شبیہ کو پیش کرنے آئے حسین. یہ میرا اسماعیل ہے، یہ میرا اسحاق ہے، یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے لیے سب کچھ ہے، یہ میرے لیے علی ہے، یہ میرے لیے نبی ہے. لیکن تسلیم کتنا ہے؟ تسلیم یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کو میرا بیٹا چاہیے تو میرے بیٹے جاؤ، اے میرے لیکبر جاؤ. فقط سخت یہ ہے کہ صرف بیٹا نہیں ہے، رسول اللہ کا نواسا، رسول اللہ کی شبیہ بھی ہے. اس لیے حسین ابن علی کے دل میں بہت درد ہے، علی اکبر کے جاتے ہوئے حسین کو بہت تکلیف. اس بات کی ذرا بھی تکلیف نہیں کہ بیٹے کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ جب بیٹے کی باری آتی ہے، جب بات بیٹے کی آتی ہے، تو امام حسین خود ہی بڑھ کے کہتے ہیں میرے لال آگے بڑھو. کوئی بھی میدان میں جانا چاہتا ہے امام روکتے ہیں، بھتیجوں کو روکتے ہیں، بھانجوں کو روکتے ہیں، اصحاب کو روکتے ہیں، انصار کو روکتے ہیں، غلاموں کو روکتے ہیں، جون کو روکتے ہیں، لیکن اپنے جوان بیٹے سے خود امام کہتے ہیں تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو. قربانی دینے آئے حسین، سب کو روکے، اپنے بیٹے کو آگے بڑھائیں. لیکن بیٹے کو بڑھا تو دیا. اگر یہ صرف تنہا بیٹا ہوتا تو حسین خاموشی سے کھڑے ہوتے, اے میرے لال جا کر قربانی پیش کر دے. لیکن بیٹا بیٹے کی حیثیت سے جا رہا ہے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کی تصویر بھی جا رہی. اس لیے حسین پیچھے پیچھے چل پڑے, حسین کا دل تڑپ رہا ہے. زینب بھی دیکھ رہی ہیں, زینب کی نگاہیں کبھی علی اکبر پر جاتی ہیں, کبھی حسین پر جاتی ہیں. شاید اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جا رہا تھا سب کی نگاہیں اس جانے والے پر تھی, کیونکہ یہ گیا اب واپس نہیں آئے گا, اس لیے دل بھر کر جانے والے کو دیکھ رہے تھے. لیکن جب علی اکبر جانے لگے تب زینب بنت علی کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہے, کبھی حسین بن علی کو دیکھتی ہے کہ میرا نانا کی شبیہ جا رہا ہے, میرے بھیا پر کیا گزر رہی ہے, میرا بھیا کس طرح رخصت کر رہا ہے. نانا کی یادیں ہیں, رات رات میں دیکھا کرتے تھے, دیر دیر تک دیکھا کرتے تھے, نہایت ہی شوق سے دیکھا کرتے تھے. لہذا علی اکبر جانے لگے تو علی اکبر کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ میرا بابا زندگی بھر مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا رہا. بیٹے تو اور بھی تھے, لیکن مجھے صرف بیٹے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا میرا بابا, اور رخصت ہوتے ہوئے میرے بابا نے مجھے کن نگاہوں سے دیکھا. اس لیے مقتل میں جنگ کر رہے ہیں, لیکن جنگ کرتے کرتے ساری فکر حسین ابن علی کی طرف ہے کہ میرا بابا میرے بابا کی نگاہیں. البتہ علی اکبر نے ایسی جنگی کی میدان کربلا میں کسی نے نہیں کی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی نے بھی وہ جنگ نہیں کی جو علی اکبر نے جنگ کی. اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں جملے میں عرض کریں کیوں علی اکبر کے لیے اتنی مشکل پیش آئی, اس لیے کہ جنگ ایسی کی تھی. جناب ابو الفضل عباس اس سے بھی بڑھ کر جنگ کرتے, لیکن موقع نہیں ملا جنگ کا. جنگ کرنا نہیں تھا, پانی بھر کر لانا تھا, پانی کو بچانا تھا, جنگ نہیں کرنی. لیکن علی اکبر نے جنگ کی, شدید جنگ کر رہے ہیں, لیکن شدید جنگ کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا بابا کہاں کھڑا ہوا ہے, میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے. پھر میں جملے عرض کر مزید جو ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ علی اکبر کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں پیاسا ہوں, لیکن بابا کی فکر ضرور تھی. اس لیے جوان بیٹا مقتل سے واپس آ رہا ہے بہانہ یہ کر کے کہ بابا میں بہت پیاسا ہوں, لیکن یہ بچہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف بہانہ ہے, اور ایسے بہانے بہت اچھے بہانے ہوتے ہیں. کیونکہ حسین علی اکبر کوئی یہ تو نہیں سوچ سکتا کہ ایک جوان آ کر اپنے ایسے بوڑھے باپ سے پانی مانگے جو تین دن کا پیاسا ہے. تو پانی تو فقط ایک بہانہ تھا, آئے تھے اے میرے بابا ایک مرتبہ مجھے اور دیکھ لے. اے بابا جن نگاہوں سے ہمیں زندگی بھر دیکھتے رہے ایک مرتبہ مجھے اور دیکھ لیں. حسین ابن علی نے سینے سے لگایا اور اب جو رخصت کیا تو کہا اے میرے بابا اب میں واپس نہیں آؤں. ابھی آخری مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, اور جب میدان جنگ میں پہنچے, چونکہ حسین ابن علی جب بھی علی اکبر کو دیکھتے تھے جب بھی سینے سے لگاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگا لیا, چومتے تھے بوسا لیتے تھے, ایسا لگتا تھا رسول اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. جب علی اکبر کے زخمی ہو کر میدان سے آواز آئی, اور کس حالت میں عزیزو, جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے, دیر تک جنگ لڑی تھی, دیر تک جنگ لڑنے کے نتیجے میں ایسا تو نہیں کہ زخم نہیں کھا, جتنا دیر تک جنگ ہوتی تھی اتنی زخم بڑھتے چلے جاتے تھے, لیکن بہت زیادہ جب زخمی ہو گئے اب یہ لگا کہ گھوڑے سے زمین پر گر جائیں گے, اب سنبھلا نہیں جائے گا, سینے میں آ کر برچھی پیوست ہو گئی ہے, اب کسی طرح سنبھلا نہیں جائے گا. تو اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال دیا اس لیے کہ میرے بابا کو یہاں تک آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے, ہم خود ہی اپنے آپ کو خیمے تک پہنچا دیں. لیکن ظالموں نے حملے کر کر کے گھوڑے کا رخ بدل دیا, بجائے خیمے کی طرف جاتا ہوا گھوڑا خود فوج کی طرف بڑھتا چلا گیا, اور گھوڑے کا رخ فوج کی طرف مڑا. علی اکبر اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے تھے, یہی وہ لمحہ تھا کہ ان کے دلوں میں اس قدر کینہ بھرا ہوا تھا, اتنی دیر تک جنگ علی اکبر نے کی تھی کہ ہر ایک علی اکبر پر تلوار مارتا جا رہا ہے, اور پیٹ سے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر گئے ہیں. مقتل معتبر مقتل کے جملے ہیں کہ فقط او ہو اربن اربن اربا, علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی اتنے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرے کہ آخر میں جب گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے آواز دیا ہے میرے بابا آخری سلام. اب جو حسین تیزی سے مقتل کی طرف بڑھ کر آئے, کبھی زمین پر گرتے ہیں اور کبھی زمین سے اٹھتے ہیں, اے میرا لال کہاں ہو, اے میرا علی اکبر کہاں ہو, اللہ دنیا بعد کے لفا, اے میرا لال تمہارے بعد دنیا پر خاک ہو. اور جب علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو جا کر فوضعا
خده ولا خده حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، ایسا لگا جیسے بچپن میں دانا کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے۔ اے میرے لال، اس حالت میں ایک باپ کیسے اپنے بیٹے کو